بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں. کہانی نمبر 66. بوڑھا طالب علم سکاکی ایک ماہر فنکار اور کاریگر آدمی تھا. اس نے نہایت مہارت اور دلچسپی کے ساتھ ایک ایسی عمدہ اور خوبصورت دوات بنائی جسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. اسے امید تھی کہ بادشاہ فنکارانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ہر ممکن حوصلہ افزائی بھی کرے گا. چنانچہ بے شمار امیدوں اور ہزاروں آرزوؤں کے ساتھ اس نے وہ دوات بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی. شروع میں بادشاہ اس کی فنکاری سے بہت متاثر ہوا، لیکن بعد میں ایک ایسا ناخوشگوار حادثہ پیش آیا جس نے سکاکی کی زندگی اور اس کی فکری صلاحیتوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دی. جس وقت بادشاہ اس خوبصورت دوات کی کاریگری کا معائنہ کر رہا تھا اور سکاکی خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ لوگوں نے اطلاع دی کہ ایک عالم ادیب یا فقہی دربار میں تشریف لائے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ مرد عالم دربار میں داخل ہوئے. بادشاہ ان کے استقبال اور ان سے گفتگو میں اتنا سرگرم ہو گیا کہ اسے سکاکی اور اس کی فنکارانہ مہارت کے سلسلے میں کچھ بھی یاد نہ رہ گیا. یہ منظر سکاکی جیسے فنکار کے دل و دماغ کو متاثر کر دینے کے لیے کافی تھا. چنانچہ بادشاہ کی یہ بے توجہی اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی. اس نے سمجھ لیا کہ اب اس کی وہ حوصلہ افزائی نہ ہو سکے گی اور اب کسی چیز کی آرزو یا امید کرنا بیکار ہے. لیکن سکاکی کی بلند پروازی اور فنکارانہ صلاحیت نے اسے سکون سے بیٹھنے نہ دیا اور وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کر. اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو اب تک دوسرے لوگوں نے کیا ہے. ہمیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو اب تک دوسرے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا. چنانچہ اس نے اپنی کھوئی ہوئی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو علم و ادب اور کتابوں کی دنیا میں تلاش کرنے کا آخری فیصلہ کر لیا. لیکن ایک ایسے عقل مند آدمی کے لیے جس نے اپنی جوانی کے دن دوسرے کاموں میں بسر کیے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول ہونا آسان نہ تھا. پھر بھی وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہا اور اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار بھی نہ تھا. مچھلی کو جس وقت بھی پانی سے باہر نکالتے ہیں وہ تازہ ہوا کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ دشوار بات یہ تھی کہ شروع میں اسے پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئی. شاید ایک طویل عرصے تک فنکارانہ اور صنعتی کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے اس کے علمی اور ادب ذوق میں جمود پیدا ہو گیا تھا، لیکن عمر کی زیادتی اور استعداد کی کمی اس کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کر سکی اور وہ نہایت ذوق و شوق اور علمی لگن کے ساتھ درس حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا. اسی درمیان ایک دوسرا واقعہ پیش آیا. فقہ شافعی پڑھانے والے استاد نے اسے یہ مسئلہ سکھایا. استاد کا عقیدہ ہے کہ کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. سکاکی نے اس جملے کو کم از کم 10 بار دہرایا تاکہ امتحان کے موقع پر وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکے. لیکن جب اس سے اس درس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتے کا عقیدہ یہ ہے کہ استاد کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جایا کرتی ہے. اس کا یہ جواب سن کر تمام حاضرین مجلس ہنسنے لگے اور سب نے یہ خیال کیا کہ بوڑھے آدمی میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے. اس واقعے کے بعد سکاکی صرف وہ مدرسہ نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑا. اتفاق سے وہ ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا جہاں اس نے دیکھا کہ ایک بلندی سے پتھر پر بوند بوند پانی ٹپک رہا ہے اور بوند بوند پانی ٹپکنے کی وجہ سے اس سخت پتھر میں بھی سوراخ پیدا ہو گیا ہے. وہ کچھ دیر تک اسی موضوع پر سوچتا رہا. اس بات نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور کہنے لگا، میرا دل پڑھنے لکھنے کی طرف چاہے یا بالکل ہی مائل نہ ہو، لیکن اس میں پتھر جیسی سختی تو نہیں ہے. لہٰذا یہ قطعی ناممکن سی بات ہے کہ میں لگاتار محنت کے ساتھ پڑھتا رہوں اور علم نہ حاصل کر سکوں. یہ سوچ کر وہ واپس لوٹ آیا اور حصول علم میں پوری طرح سرگرم ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ اپنے عہد کے نامور دانشمندوں میں شمار کیا جانے لگا. کہانی نمبر 67 ماہر علم نباتات. شعر الدولینہ کے معلمین نے انتہائی یاس و ناامیدی کے ساتھ آپس میں یہ طے کیا کہ اس کے والد کے سامنے جو شہر کا پادری تھا یہ تجویز رکھیں کہ وہ اپنے لڑکے کو دستکاری وغیرہ کی ٹریننگ دلائے، کیونکہ اس میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ حصول علم کی امید میں وقت ضائع کرنا قطعی بے سود ہے، لہٰذا وقت بیکار کرنے سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اس درمیان کوئی اچھا سا ہنر سیکھ لے۔ معلمین کی بات سن کر لینا کے والدین پر اداسی طاری ہو گئی۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے دور کا بہت بڑا عالم بن جائے۔ چنانچہ اس ناامیدی غیر معمولی اداسی کے باوجود انہوں نے اپنے لڑکے کو علم طلب حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیا، لیکن استعداد کی کمی کی نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کے اخراجات کے لیے بہت تھوڑا سا روپیہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اس کے ایک دوست نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو یونیورسٹی کے احاطے میں بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جاتا۔ لینا کو والدین کی دلچسپی کے خلاف علم طب سے کوئی لگاؤ نہ تھا، بلکہ وہ علم نباتات میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے گھاس وغیرہ کو بہت عزیز رکھتا تھا اور یہ خصلت اسے اپنے باپ سے میراث میں ملی تھی۔ اس کے باپ کا باغ خوبصورت قسم کے پیڑ پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت لینا بہت کم سن تھا۔ اس کی ماں کی یہ عادت تھی کہ روتے ہوئے لینا کو بہلانے کے لیے وہ اس کے ہاتھ میں خوبصورت پھول دیا کرتی تھی، اور لینا وہ خوبصورت پھول لے کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ جس زمانے میں وہ میڈیکل کالج میں علم طب حاصل کر رہا تھا، اسے فرانس کی مشہور گیاشناس کی ایک کتاب مل گئی۔ چنانچہ گھاس پھوس اور پھول پتیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی دلچسپی جاگ اٹھی۔ اس زمانے میں ماہرین گیاشناس کے سامنے گھاس اور دیگر نباتات کی صحیح طبقہ بندی کا مسئلہ بڑے زوروں پر چل رہا تھا۔ اس علم میں اپنی مخصوص دلچسپی کی وجہ سے لینا تذکیرہ و تعانیت کی بنیاد پر گھاس اور دیگر نباتات کی ایک مخصوص اور صحیح طبقہ بندی کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس موضوع پر اس نے ایک زبردست کتاب تحریر فرمائی، جو اس عہد کے مشہور و معروف ماہرین علم نباتات کے درمیان بہت مقبول ہوئی۔ کتاب کی اشاعت کے بعد میڈیکل کالج انتظامیہ کی طرف سے یہ سوچا جانے لگا کہ لینا کو اس میدان کی جملہ سہولتیں اسی کالج میں فراہم کر دی جائیں تاکہ وہ مزید تحقیقی کام انجام دے سکے، لیکن دوسرے لوگوں کے حسد کی وجہ سے یہ اسکیم جامع عمل نہ پہن سکی۔ لینا اپنی شاندار کامیابی پر جھوم اٹھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کامیابی کا مزہ چکھا تھا، لیکن اسے اس عظیم کامیابی کی خصوصی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ وہ اس میدان میں نئی نئی معلومات کی تلاش میں ہمتن سرگرم ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ علوم طبعی میں اور زیادہ مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب یہ سفر کے طور پر ایک صندوق، کچھ کپڑے، ایک دوربین اور کچھ کاغذات لیے ہوئے ساتھ لے کر لینا پیادہ طویل سفر پر نکل پڑا۔ اس نے 7,000 کلومیٹر کا سفر بے شمار مصائب اور پریشانیوں میں طے کیا، اور مختلف قیمتی معلومات اور بیش قیمت علمی ذخائر کے ساتھ ایک طویل مدت کے بعد وطن واپس آ گیا۔ تقریباً 3 برس بعد 1735 میں دھن کے حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے لینا سویڈن سے ہامبرگ چلا گیا۔ لینا نے اس سفر کے دوران بہت سی نادر روزگار اشیاء جمع کی تھی۔ چنانچہ ہامبرگ کے میوزیم میں اس نے میوزیم کے چیئرمین کو وہ تمام چیزیں دکھائیں جو اس نے سفر کے دوران جمع کی تھیں۔ ان چیزوں میں ایک نیلے رنگ کا سانپ بھی تھا جس کے 7 سر تھے۔ سانپ کے 7 سر بالکل ایک جیسے تھے۔ میوزیم کے افسران نے اس بات کی اطلاع قاضی تک پہنچا دی۔ قاضی نے لینا کی آمد کو بدشگونی پر محمول کرتے ہوئے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ اسے فوراً ہی شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ لینا نے اس کے بعد بھی اپنے سفر کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوران سفر ہی میں اس نے علم طب میں ڈاکٹریٹ کی نسخ کے حاصل کرنے کے لیے اپنا تحقیقی مقابلہ تیار کر ڈالا۔ اس نے اپنی عظیم الشان کتاب فطرت کی توانائی سفر کے دوران شہر لیدن میں شائع کر دی۔ اس کتاب کی وجہ سے اسے غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہو گئی۔ ایک دولت مند تاجر نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں آپ کے لیے ایک نہایت عمدہ اور عالیشان باغ کا انتظام کیے دیتا ہوں، جہاں بیٹھ کر آپ مزید تحقیقی خدمات انجام دے سکیں۔ اس نے یہ بات مان لی اور اپنے ایک معاون کے ساتھ اسی باغ میں علمی تحقیق کا کام کافی بڑے پیمانے پر شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فرانس کا سفر بھی کیا اور وہاں کے مودون نامی جنگلوں سے مختلف انواع و اقسام کی گھاس اور نباتاتی نمونے جمع کیے۔ آخر کار لینا مسافرت اور پردیس کے غم اور وطن کی محبت میں مبتلا ہو کر سویڈن واپس آ گیا۔ اس بار وطن والوں نے اس کی عالمی شہرت و مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا زبردست استقبال کیا اور اس کی سہولت کے تمام سامان فراہم کر دیے۔ یہی وہ وطن تھا جہاں لینا کے مدرسین نے کچھ دنوں قبل اسے درس دینے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا تھا۔ کہانی نمبر 68۔ تموز تنس یونانی قدیم کا مشہور معروف خطیب اور سیاست مدار تھا۔ یہ مشہور یونانی فلسفی ارسطو کا ہم اثر تھا۔ سنبلوک کو پہنچنے سے قبل کچھ وہ ایک تقریر کی تیاری کر رہا تھا۔ تقریر کے ذریعے اس کا یہ مقصد نہ تھا کہ وہ لوگوں پر اپنے علم کا روب جما سکے، اور اپنی تقریر کے ذریعے وہ یہ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ دربار عدالت میں وکالت کے فرائض انجام دینے کی صلاحیت کا مالک ہے، بلکہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی کمسنی کے عالم میں اس کے باپ کی بہت بڑی دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ اس کے باپ کے دوست اور باپ کی وفات کے بعد اس کی سرپرستی کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ شروع میں اس نے ہر ممکن کوشش کی، مگر میراث میں کوئی چیز بھی اسے حاصل نہ ہو سکی اور وہ اس خیانت کا مجمع عام میں تذکرہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شروع میں لوگوں نے اس کی تقریر میں کوئی دلچسپی نہ لی، اور کسی قسم کی معمولی سی حوصلہ افزائی کے بجائے لوگوں نے اس کی تقریر میں طرح طرح کی خامیاں نکالنی شروع کر دی۔ کوئی انشا کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا تو کوئی اس کی آواز میں عیب نکال رہا تھا، لیکن ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود اپنی غیر معمولی صلاحیت، مثالی محنت اور دوستوں کی تشویق کی بدولت اس نے اس طرح کی ساری خرابیوں کو پوری طرح دور کر لیا۔ اس نے اپنے لیے ایک خفیہ جگہ منتخب کر لی اور وہ پوشیدہ طریقے سے تقریر کی مشق کرنے لگا۔ وہ اپنی آواز اور رہجہ درست کرنے کے لیے منہ میں بالو رکھ کر نہایت بلند آواز میں شعر پڑھا کرتا تھا تاکہ اس کی آواز اچھی ہو جائے۔ وہ اپنی سانس کو طاقتور بنانے کے لیے طویل نظموں کو زوردار آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ اکثر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر تقریر کی مشق بھی کرتا تھا تاکہ خود اپنے ہی چہرے پر رونما ہونے والے تاثرات کا اندازہ لگا سکے اور اس کی جھجک بھی دور ہو جائے۔ بہرحال محنت اور لگن کی وجہ سے اس نے اس میدان میں بڑی ترقی کی اور تھوڑے دنوں بعد ہی وہ دنیا کے مشہور سخنوروں میں شمار کیا جانے لگا۔ کہانی نمبر 69۔ طائف کے سفر کا پھل۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مہربان خدیجہ کچھ دنوں کے وقفے سے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چچا کی شفقتوں سے محروم ہو گئے جو گھر کے باہر ان کا دفاع کیا کرتا تھا، اور کچھ دنوں کے اندر خدیجہ جیسی شریک حیات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے جو اندرون خانہ ان کی دلجوئی کا سامان فراہم کیا کرتی تھی۔ ابو طالب علیہ السلام کی وفات سے کچھ روز مقبول کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کی وفات کی وجہ سے قریش کو موقع مل گیا کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح طرح سے پریشان کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے تبلیغ اسلام کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی ابو طالب علیہ السلام کی وفات کو چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ لوگوں نے گلی سے گزرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کوڑے کرکٹ کی ٹوکری پھینک دی۔ چنانچہ ان کا تمام جسم خاک آلودہ ہو گیا اور وہ اسی حالت میں گھر واپس آئے۔ ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی آئیں اور باپ کے خاک آلودہ سر اور بال صاف کرنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دختر عزیز کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی گریا مت کرو اور زیادہ صدمہ مت اٹھاؤ، تمہارا باپ تنہا نہیں ہے بلکہ پروردگار ان کا نگہبان ہے۔ اس واقعے کے بعد تبلیغ اسلام کی غرض سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ سے تنہا نکل پڑے اور قبیلہ ثقیف کے درمیان دین خدا کی تبلیغ کے لیے شہر طائف کی طرف چل پڑے۔ طائف اچھی آب و ہوا اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور تھا اور مکے کے دولت مند لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے برابر آیا کرتے تھے۔ طائف کے لوگوں سے بہت زیادہ امید نہ تھی، ان لوگوں کے جذبات و خیالات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے خانہ کعبہ کی مجاورت میں زندگی بسر کرنے والے دوسرے اہل مکہ کے تھے۔ یہ لوگ بھی بت پرستی کے سائے میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے کے قائل تھے، لیکن رسول اکرم مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہونے والے نہ تھے۔ وہ ان مشکلات کے بارے میں برابر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے بڑی سے بڑی دشواریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمتن آمادہ رہا کرتے تھے۔ وہ شہر طائف میں داخل ہوئے اور اہل طائف کی زبان سے بھی وہی باتیں سنی جو اکثر مکے والوں کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا، کیا دنیا میں کوئی اور نہ تھا کہ خداوند عالم نے تمہیں رسول بنا کر بھیج دیا؟ دوسرے نے کہا، غلاف خانہ کعبہ کی قسم تو پیغمبر خدا نہیں ہے۔ اور تیسرے شخص نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تم سے بات کرنے کے لیے قطعی آمادہ نہیں ہوں، قرض یہ کہ لوگوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے حوصلہ شکن جواب دینے شروع کر دیے۔ مختصر لوگوں میں یوں کیا کہا جائے کہ لوگوں کے طائف کے لوگوں نے رسول مقبول کی تبلیغ پر قطعی توجہ نہ دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے شہر کے اوباش لوگوں اور غنڈوں سے کہا کہ رسول اکرم کو شہر سے باہر نکال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سادہ دل لوگ ان کی تبلیغ کا شکار ہو جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور انہیں گالیاں بھی دیں۔ اس طرح رسول اکرم کی زخمی حالت میں شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ زخموں سے چور شہر کے باہر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے۔ یہ باغ قبیلہ قریش کے عتبہ و شیبہ نامی دولت مند تاجروں کا تھا۔ اتفاق سے اس وقت باغ کے دونوں مالک وہاں موجود تھے اور دور کھڑے ہوئے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور رسول کی حالت دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد طائف کے غنڈے واپس چلے گئے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ و شیبہ کے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ بالکل تنہا تھے، صرف ان کا پروردگار ہی ان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ انہوں نے رب بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگے، اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری و ناتوانی اور ان لوگوں کی بدسلوکی و اظہار ثانی کی شکایت کرتا ہوں، انہوں نے ہماری راہ میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ اے سب کے زیادہ مہربانی کرنے والے پروردگار، تو پسماندہ کچلے ہوئے طبقے کے لوگوں کا خدا ہے، تو میرا خدا ہے اور مجھے کن لوگوں کے درمیان چھوڑ رکھا ہے؟ یہ لوگ مجھے زخمی کر رہے ہیں اور تو بالکل بیگانوں کی طرح سلوک کر رہا ہے، کیا تو نے دشمن کو میرے اوپر تفوق و برتری عطا کر دی ہے؟ اے مالک کائنات، مجھے بخوبی علم ہے کہ مجھ پر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوں، پھر بھی ہر حال میں مجھے تو بس تیری رضا خوشنودی درکار ہے، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیری اس نورانی ذات کے سائے میں پناہ لیتا ہوں جس نے کائنات سے تاریکی کا بالکل خاتمہ کر دیا اور ظلمت و قدائے کائنات روشن و تابناک ہو گیا۔ تیری ذات کی بدولت دنیا و آخرت کے تمام معاملات درست ہو گئے، چاہے تو مجھ پر اپنا عذاب نازل کر دے، پھر بھی میں تیری طرف سے ملنے والی ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میری تو ہما وقت یہی کوشش ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ کائنات میں تجھ سے بڑا طاقتور کوئی اور نہیں ہے اور تو کائنات کی ہر شے پر قادر ہے۔ باغ کے مالک عتبہ و شیبہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکست سے بڑی خوشی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے غلام اداس کو حکم دیا کہ ایک پلیٹ انگور لے جا کر اس آدمی کے سامنے رکھ دو جو دور اس درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس مسیحی غلام کو یہ بھی ہدایت دی کہ انگور دے کر فوراً ہی واپس لوٹ آنا۔ اداس انگور لیے ہوئے آیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور ہاتھ میں لیا اور کھانے سے پہلے کلمہ بسم اللہ ادا کیا۔ اس سے قبل اداس نے یہ کلمہ کبھی نہ سنا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگوں کا معمول نہیں ہے، میں نے یہاں کے لوگوں کی زبان سے یہ جملہ کبھی نہیں سنا، آخر یہ کون سا جملہ تھا؟ رسول اکرم، اے اداس، تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا مذہب کیا ہے؟ میں بنیادی طور پر نینوا کا رہنے والا ہوں اور مذہبی اعتبار سے عیسائی ہوں۔ تو نینوا کا رہنے والا ہے، یعنی یونس بن متی جیسے صالح بندے کا خدا کا ہم وطن ہے۔ تعجب ہے، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں یونس بن متی کا نام کیسے معلوم ہوا۔ جس زمانے میں میں نینوا میں رہا کرتا تھا، وہاں ایسے 10 آدمی ہی نہ تھے جو یونس کے باپ متا کا نام جانتے ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہو گیا۔ یونس میرے بھائی ہیں، وہ خدا کے پیغمبر تھے اور میں بھی خدا کا پیغمبر ہوں۔ عتبہ و شیبہ دور کھڑے دیکھتے رہے کہ اداس گفتگو میں محو ہے، وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان لوگوں کی ہر ممکن کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ رسول اکرم سے لوگ ملاقات و گفتگو نہ کرنے پائیں۔ بخوبی جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے جو سوچا تھا وہ صحیح نکلا۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ اداس خاک پر گر پڑا اور رسول کے ہاتھوں اور قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ ایک نے دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھا بیچارے غلام کو اس نے خراب کر ڈالا۔ کہانی نمبر 70، ابو اسحاق صابی۔ ابو اسحاق صابی چوتھی صدی ہجری کے مشہور اور نامور عالموں میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ کچھ دنوں تک عباسی خلیفہ کے دربار میں اور ایک مدت تک عزاء الدولہ بختیار آل بویا کے دربار میں ملازم تھا۔ ابو اسحاق صابی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان کے لوگ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر نبوت پر ان کا کوئی عقیدہ و ایمان نہیں ہوا کرتا تھا۔ عزادولہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ابو اسحاق اسلام قبول کر لے، مگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ابو اسحاق رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے احترام کرتے ہوئے روزہ بھی رکھتا تھا اور اسے قرآن مجید بھی حفظ تھا۔ وہ اپنے خطوط اور دیگر تحریروں میں قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ بھی دیا کرتا تھا۔ ابو اسحاق ایک عقل مند ادیب اور نامور شاعر تھا اور اس دور کے جلیل القدر عالم اور عظیم المرتبت شاعر سید شریف رضی سے اس کی گہری دوستی تھی۔ 384 ہجری میں ابو اسحاق اس دنیا سے اٹھ گیا۔ سید رضی نے اپنی جگری دوست کی وفات پر ایک درد انگیز مرثیہ نظم کیا، جس کا مضمون اس طرح سے ہے، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کیسی بلند شخصیت کا جنازہ اٹھ گیا؟ کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ شمع محفل کس طرح خاموش ہو گئی؟ ایسا پہاڑ زمین پر گر پڑا کہ اگر یہ بھاری بھرکم پہاڑ دریا میں گر جاتا تو دریا میں ہیجان پیدا ہو جاتا اور اس کی سطح کف آلود ہو جاتی۔ تیری وفات سے قبل مجھے یقین نہ تھا کہ بٹی تجھ جیسے کوہ عظیم کو اپنی دامن میں چھپا سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ کوتاہ نظر لوگوں نے سید رضی کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہنے لگے، تجھ جیسے ذریت رسول کے لیے یہ بات قطعی زیبہ نہیں دیتی کہ ایک صحابی مذہب شخص کی وفات پر مرثیہ لکھ کر اظہار افسوس کرے، جبکہ صحابی شریعت اسلام کا سخت منکر تھا۔ سید رضی نے اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے ابو اسحاق صابی کا مرثیہ اس کے علم و فضل کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا ہے، بلکہ درحقیقت میں نے اس کے علم و فضل کا مرثیہ کہا ہے۔ کہانی نمبر 71، حقیقت کی تلاش میں، عنوان بصری حقیقت کی تلاش میں سرگردان رہا کرتا تھا۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ سرچشمہ یقین تک پہنچ جائیں۔ مصائب سفر برداشت کرنے کے بعد وہ مدینہ پہنچ گیا۔ ان دنوں مدینہ اسلامی تبلیغ کا مرکز تھا، ہمہ وقت فقہ اور محدثین کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ مدینہ پہنچ کر وہ اس عہد کے مشہور و معروف فقہی محدث مالک ابن انس کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ حسب معمول مالک کے یہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جمع آوری کا سلسلہ چل رہا تھا۔ دیگر شاگردوں کی طرح عنوان بصری نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا۔ یہاں تمام شاگردوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ سند حدیث کی پہچان کیوں کر کی جاتی ہے۔ عنوان بصری کے دل میں حقیقت آگاہی کی تڑپ پہلے ہی موجود تھی، چنانچہ اس کام میں اسے بڑے سکون ملا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ اس تحقیقی کام کے ذریعے اپنے جذبے کی تسکین کا سامان فراہم کرتا رہا۔ ان دنوں امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں موجود نہ تھے، کچھ دنوں بعد وہ مدینہ واپس آ گئے۔ عنوان بصری کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کچھ دنوں تک امام صادق علیہ السلام کی شاگردی بھی کی جائے، چنانچہ وہ مالک ابن انس کے یہاں سے برگاہ صادق آل محمد کی طرف چل پڑا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے شوق کی آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کی غرض سے کچھ دنوں تک عنوان بصری سے پرہیز کیا۔ ایک دن انہوں نے عنوان بصری کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں انتہائی مصروف اور قطعی عدیم الفرصت آدمی ہوں، صبح سے رات تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا کرتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں، لہٰذا تم پہلے کی طرح مالک ابن انس کے درس میں شامل رہا کرو، میں تمہیں درس دینے سے معذور ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں تمہاری خواہش ضرور قبول کر لیتا۔ امام جعفر صادق کا جواب سن کر عنوان بصری بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اگر مجھ میں استعداد و قابلیت نظر آتی تو امام میری خواہش کو ضرور قبول کر لیتے۔ چنانچہ وہ نہایت رنجیدہ حالت میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور سلام عرض کرتے کے بعد سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے چہرے سے رنج و غم اور صدمہ جانکا کے آثار نمایاں تھے۔ دوسرے دن وہ گھر سے باہر نکلا اور روضے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دو رکعت نماز ادا کی اور قادر متعال کی بارگاہ میں دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند پھیلا دیے اور رنج و غم میں ڈوبے ہوئے دل سے یہ آواز نکلنے لگی، اے پروردگار عالم، تو سب کے دلوں کا مالک ہے، تیری بارگاہ میں بس میری اتنی ہی التجا ہے کہ جعفر بن محمد کے دل کو میرے لیے مہربان بنا دے تاکہ میرے اوپر بھی ان کی نگاہ کرم ہو جائے اور میں ان کی شاگردی کا شرف حاصل کر سکوں اور حصول علم کے ذریعے تیرا سچا راستہ تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہو۔ نماز دعا سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ سیدھے گھر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کے دل میں امام صادق علیہ السلام کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ محبت میں اضافے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے رنج و غم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ افسوس، مجھے امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کا شرف نہ مل سکا۔ اور یہ صدمہ عنوان بصری پر پوری طرح غالب آ گیا، چنانچہ وہ اپنے گھر کے ایک گوشے میں مقید ہو گیا۔ فریضہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے، ایک طرف امام کی معذرت خواہی تھی اور دوسری طرف اس کا جذبہ شاگردی۔ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی خیال پیدا ہوا کرتا تھا کہ کاش کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ امام صادق علیہ السلام مجھے اپنا شاگرد تسلیم کر لیں۔ قرض یہ کہ اس پر ایک ہجیانی کیفیت طاری تھی۔ اس کا صدمہ بڑھتا چلا گیا اور بے پناہ صدمے کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ مختصر یہ کہ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ دوبارہ امام کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ خادم نے سوال کیا، کیا کام ہے؟ کوئی خاص کام نہیں ہے، میں تو صرف امام کی خدمت میں سلام عرض کرنے آیا ہوں، امام نماز میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خادم آیا اور بولا، بسم اللہ تشریف لائیے۔ عنوان بصری گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ امام کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سلام عرض کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے لیے دعا بھی کی۔ اس کے بعد امام نے پوچھا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، خداوند عالم تمہاری اس کنیت کی حفاظت کرے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام کے منہ سے دعا کے چند جملے سننے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اگر کچھ نہ حاصل ہو سکا تو میرے لیے یہ دعا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد امام نے اس سے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہو؟ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے کہ پروردگار آپ کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ دے دے تاکہ میں آپ کے علم سے کچھ استفادہ کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ پروردگار نے میرے یہ دعا قبول کر لی ہوگی۔ اے ابا عبداللہ، خدا کی معرفت اور نور یقین ادھر اور ادھر بھٹکتے اور در در کی خاک چھاننے سے نہیں حاصل ہوا کرتی۔ کوئی دوسرا تجھے نور یقین نہیں عطا کر سکتا۔ یہ درسی علم نہیں ہے بلکہ یہ وہ نور ہے جو پروردگار کی طرف سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ جب پروردگار اپنے کسی بندے کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نور یقین خود بخود پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تم معرفت خدا اور نور یقین کی تلاش میں ہو تو عبودیت اور بندگی کی حقیقت کو اپنی روح کے اندر تلاش کرو، علم کو عمل کے راستے سے حاصل کرو اور پروردگار عالم سے دعا کرو، وہ تمہارے دل کو نور یقین سے بھر دے گا۔